जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन है, हमको रब से मिला है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتن، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔
ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہوتے ہیں، تو بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔
میرا نام محمد شفیع ہے اور میں پرتگال کے شہر لزبن سے بول رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں کسی نقصان دہ جانور کو مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
یہ بھی ان پابندیوں میں سے ہے، ممانعت میں سے ہے کہ نقصان دہ کوئی جانور سامنے آ جاتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل جو ممانعت جانوروں کو مارنے کی ہے وہ حرم کے اعتبار سے ہے،
ٹھیک
کہ حرم کے اندر جو ہے وہ جب بندہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری شرائط لاگو ہو جاتی ہیں کہ وہ حرم کے اندر وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح احرام کی حالت میں بھی شکار یہ ممنوع ہو جاتا ہے، جو خشکی کا بالخصوص شکار ہے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ لیکن وہ جانور کے جو اذیت پہنچانے والے ہیں، جیسے سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، اور یوں ہی جو ہے وہ چوہا ہو گیا، تو اس طرح کے جانور کے جو ایزا سے ابتدا کرتے ہیں، انہیں حل و حرم دونوں میں مارنے کی اجازت ہے۔
ٹھیک،
یعنی آپ حرم کے اندر بھی اسے مار سکتے ہیں، اور جو حرم
بیرون حرم
حل ہوتا ہے، جو حرم کے بیرون حرم جسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس میں بھی انہیں مارا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور حرم کے اندر بطور خاص یعنی جو نقصان دہ نہیں ان کے علاوہ
ان کو تو نہیں مار سکتے، وہی جانور کے جو اذیت دینے میں ابتدا کرتے ہیں، یعنی خود سے، جیسے سانپ ہے، آپ اس کو کچھ نہ بھی کہیں تو وہ کاٹے گا، بچھو کا بھی یہی معاملہ ہے، جو چوہا ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جو نقصان پہنچانے والے کے جو ابتدا نقصان کے ساتھ کرتے ہیں، ایسوں کو حرم کے اندر بھی مارا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ شکار کی ممانعت ہے، اس کے علاوہ کھانے
پالتو جانور جو ہیں انہیں ذبح کر سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر مرغی ذبح کی جاتی ہے تو اسے ذبح کرنے کی اجازت ہے، شکار کرنے کی ممانعت ہے، وہ بھی خشکی کا شکار وہ نہیں کر سکتا، ورنہ جو سمندری جانور ہیں مچھلی کا شکار ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے،
مچھلی کا شکار کر سکتا ہے، یعنی حالت احرام میں بھی اور حرم میں۔
وہ اس دور کے اعتبار سے معاملات تھے، اب ہمارے دور میں تو ایک بعید سی چیز ہے کہ کوئی احرام کی حالت میں ہو
باقاعدہ شکار کے لیے
جائے، چاہے وہ خشکی کا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ سمندر کا ہو، دونوں صورتوں میں عام طور پر کوئی جاتا نہیں ہے۔ یہ احکام اس کے بہرحال بیان کیے گئے کہ پچھلے دور کے اندر یہ معاملات ہوتے تھے، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا تذکرہ یہ کیا گیا ہے،
اور ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے کھانے کے اہتمام ہی اسی طرح کے ہوتے تھے،
ان چیزوں کے ذریعے ہوا کرتے تھے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
احمد رضا تاری لسبن پرتگال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر طواف کے دوران رکن یمانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو کیا حجر اسود کو جس طرح استلام کرتے ہیں کیا اس طرح رکن یمانی کو بھی استلام کر سکتے ہیں؟
رکن یمانی، یہ رکن یمانی کسے کہتے ہیں یہ بھی بتائیں استلام کے لیے۔
جی، رکن یہ گوشے کو بولتے ہیں، کنارے کو بولتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ المشرفہ کے چونکہ چوکور عمارت ہے تو اس میں چار اس کے گوشے ہیں، ایک رکن یمانی، ایک رکن اسود جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک رکن عراقی اور ایک رکن شامی۔ تو جو رکن عراقی اور شامی ہیں یہ حقیقی اعتبار سے جو کعبہ ہے اس کے گوشے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حطیم بنا ہوا ہے، تو یہ حطیم اصل میں کعبے کا حصہ تھا۔
ٹھیک،
اگر کعبے کی جو عمارت ہے یہ پوری اسی کے اس کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیتی تو یہ حقیقی اعتبار سے چار گوشے ہو جاتے پورے، لیکن چونکہ یہ باہر حصہ نکالا ہوا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، تو یہ حقیقی اعتبار سے رکنے جو شامی اور عراقی ہیں یہ گوشے نہیں ہیں، کنارے نہیں ہیں، کنارے یہ اس صورت میں بنتے جبکہ کعبے کی عمارت اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہوتی، جیسا کہ تقریباً سب نے دیکھا ہوگا کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی عمارت ہے اور اس کے ساتھ ایک دائرے کے اندر، ہاف دائرے کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی جس کو حطیم کہا جاتا ہے، یہ حقیقی اعتبار سے کعبے کا حصہ ہے،
عین کعبہ،
عین کعبہ ہے۔ اب ہوتا یہ کہ اگر یہ پورا دائرہ، پورا یہ دائرہ یہ بھی کعبے کے اندر آ جاتا تو اس کے چار گوشے پورے پورے بن جاتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں چھوڑ دیا گیا کسی وجہ سے، تو اب حقیقی اعتبار سے یہ دونوں گوشے نہیں ہیں۔ اصل جو گوشے ہیں، اصل جو کنارے ہیں، وہ رکن اسود اور رکن یمانی ہیں جو کعبے کے اس طرف ہیں، حتیم کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر آپ آئیں گے تو پھر وہ جو کعبے کے دونوں کنارے بنتے ہیں ان میں ایک کنارے کے اندر حجر اسود لگا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ رکن اسود کہلاتا ہے، اور اسی سے پہلے جو ہے وہ رکن یمانی آتا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف کا رکن یمانی وہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو دونوں گوشے ہیں یہ حقیقی اعتبار سے کعبے کے گوشے ہیں۔ تو حجر اسود کو چومنا، اس میں چونکہ حجر اسود لگا ہوا ہے تو اس کو بوسا لینا بھی ہے، اور اگر اس کے بوسے لینے پر کسی کو قدرت نہیں ملتی، جیسا کہ عام طور پہ آج کل نہیں ملتی کسی کو، تو طواف کی ابتدا میں اگر کوئی اس کا بوسا نہیں لے سکتا تو استلام اس انداز میں کرے گا کہ دور سے اس کی طرف اشارہ کر دے، یعنی کوئی صورت نہیں بنتی تو اب دور سے اشارہ کرنا ہے، اور اسی پر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس نے پڑھ لیا تو یہ اس کا استلام ہو گیا۔ لیکن جب چکر لگاتا ہوا یہ رکن یمانی پر پہنچے گا، اگر رکن یمانی کو آپ چوم سکتے ہیں، ہونٹوں سے چوم سکتے ہیں تو چومیں گے، باقی اس کے علاوہ اس کا استلام کرنے کی اجازت نہیں ہے،
یعنی اس کا استلام نہیں ہے،
نہیں، ہاں اس کو چوما جائے گا، اور اگر موقع نہیں ملتا تو پھر سیدھا گزر جائیں گے،
لوگ کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر، ان کو بھی استلام کر رہے ہوتے ہیں
لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، تو چومنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا احرام میں؟
ہاں وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ تو حجر اسود کے اعتبار سے بھی ہوگا،
ٹھیک ہے،
وہ ایک الگ جداگانہ بات ہے کہ کعبۃ اللہ المشرفہ میں آپ چاہے اس کے طواف کرنے کے بعد اس کے پردے کے ساتھ آپ چمٹے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو جب احرام کی حالت ہوگی تو احرام کی حالت میں ایک جو ممنوع چیز ہوتی ہے، جو احرام پہنا ہوا شخص ہوتا ہے جس کو محرم کہا جاتا ہے، اس کے لیے ایک ممانعت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتا۔ اب ہمارے دور کے اندر چونکہ حجر اسود پر بکثرت خوشبو لگائی جاتی ہے، جس کو موقع ملتا ہے چومنے کا تو چومنے کے ساتھ ساتھ اگر خوشبو ہوگی تو وہ برکت کے لیے خوشبو لگا دیتا ہے اس کے اندر، تو اس لیے چاہے وہ رکن یمانی ہو، چاہے وہ رکن اسود ہو، چاہے وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی کوئی بھی مبارک دیوار ہو، اس میں یہ احتیاط تو کرنا ہی پڑے گی کہ خوشبو نہ لگے۔
بہت اہم احتیاط، اور یہ حالت احرام میں ظاہر ہے کہ ایک بالکل پابندی واضح سی کہ اس حالت میں خوشبو نہیں لگنی چاہیے، اور اگر خوشبو لگ جاتی ہے تو پھر اس کی کئی صورتوں میں، اور دم وغیرہ بھی آئے گا اس میں، خوشبو لگ جاتی،
کفارہ اور دم کی صورتیں بنتی ہیں کہ اگر زیادہ لگ گئی تو دم ہے، کم لگی تو صدقہ ہے اس میں۔ اب کم زیادہ کا فیصلہ یہ دیکھنے والے بتائیں گے کہ یہ زیادہ لگی ہوئی ہے یا کم لگی ہوئی ہے، جو وہ کہیں گے اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔
احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں، میں تو کہتا ہوں جو ماشاءاللہ اتنا سیکھنے سکھانے کے یہ رہتے ہیں سلسلے، بعض ایسی چیزیں جو احرام میں یا دیگر چیزوں میں جو جن کے اوپر دم آتا ہے، یہ تو ہر کو سیکھ کے جانا چاہیے۔
جی بالکل، اصل میں دیکھیں حج کی تو بنیادی تربیت لے کر ہی جانا چاہیے، یعنی اس میں آپ یہ سمجھ دیں کہ بعض اوقات جو یوں کہہ لیں کہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور جن کے علم کے ڈنکے ہوتے ہیں، تو حج چونکہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ عام طور پہ زندگی میں کم ہی لوگ ادا کر پاتے ہیں، پورا اس کو فرض ادا کرنا اس کا تو ہر ایک کے پاس اتنے اسباب مال نہیں ہوتا کہ وہ جا سکے، تو پھر اس میں جو ہے نا وہ بسا اوقات وہاں پہ ان کو بھی بہت ساری چیزوں میں اشتباہ پڑ جاتا ہے، وہ سوچکا نہیں پڑتا ان کو کہ کریں تو کیا کریں اس پر، تو لیکن
اہل علم کے لیے بھی
یہ بھی ہوتا ہے بڑا اس حوالے سے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ ایک عام شخص جو ہے اس کو تو اس میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ مشکل مرحلہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک لحاظ سے مشکل ہوتا اور ایک لحاظ سے مشکل نہیں ہوتا، اگر آپ جیسے ہمارا دور ہے نا بالخصوص اس میں تو آپ یہ کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ویسے ہی واضح ہو جاتی ہیں، اتنی ویڈیوز موجود ہیں، اپلیکیشنز موجود ہیں، دعوت اسلامی کی اپنی اپلیکیشن موجود ہے جس میں بہترین طریقے سے ہر چیز سکھائی گئی ہے، تو وہ اینیمیٹڈ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، اسے آپ دیکھ لیں گے تو یہ ایک طرح سے سمجھنا بالکل سمپل ہو جائے گا،
ٹھیک ہے؟
لیکن ظاہر ہے کہ اب ہر ایک کا سیکھنے کا ذہن کم ہی ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ مشکل پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور بنیادی چیزوں کو آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ احرام کے اندر جو جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اس میں بھی آپ جو بنیادی چیزیں جن کے حوالے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے چہرے کا چھپانا عام طور پہ ہو جاتا ہے، خوشبو کا لگانا ہو جاتا ہے، بالوں کا کاٹنا عام طور پہ اس طرح ہو جاتا ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ چہرے کا چھپانا یہ آ جاتا ہے، سر کا چھپانا یہ بعض اوقات آ جاتا ہے، یا کوئی چیز آگے پیچھے کر ڈالتے ہیں، سائڈ کرنے سے پہلے جو ہے وہ حلق کروا لیا، یہ کچھ اور معاملات کر لیتے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی مستند سے کہ جو آتا جاتا رہا ہو کافی عرصے تک، اس سے یہ چیزیں آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مشکل نہیں پڑے گی۔ حج کا طریقہ کار بھی بالکل اگر آپ سمپل ہی سیکھنا چاہیں گے تو وہ 2 سے 5 منٹ کے اندر آپ کو طریقہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے، باقی پھر اس کے جو دیگر مسائل ہیں جو سیکھنے کے ہیں وہ اس کے ضمن کے اندر آتے ہیں، ورنہ یہ تھوڑی دیر کے اندر سیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ آپ کی توجہ، آپ کا ذوق اور آپ کا شوق ہونا چاہیے کہ مجھے صحیح طریقے سے اپنا حج، اپنا عمرہ ادا کرنا ہے۔ اگر یہ آپ کا ذہن بن جائے گا تو پھر اس کو سیکھنا یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں رہے گا۔ ہاں ظاہر ہے کہ علماء کی محتاجی ہر مقام پر ہے، کوشش کریں کہ وہاں بھی آپ کا کسی عالم دین سے رابطہ رہے، ذہن نصیب کہ کوئی مفتی صاحب آپ کے ساتھ ہی قافلے کے اندر موجود ہوں تو ان سے اس حوالے سے آپ معلومات لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو مشکل نہیں ہوں گی۔
ٹھیک ہے، یعنی 2 چیزیں حج میں جو معاملہ سیکھنے ہیں، ایک تو جو کرنا ہے اور یہ بھی اہم ہے، اور جو نہیں کرنا یہ تو بہت ہی اہم، یعنی جو اعمال جن کو تر کرنا ہے تو ان کو ظاہر ہے اسی طریقے سے سیکھ کر جانا اور اس کے مطابق یعنی وہ چیزیں نہ ہوں، یہ دونوں چیزیں ہمیں سیکھنی بھی چاہیے اور سمجھنی بھی چاہیے۔ دیکھتے ہیں مزید ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ عید و بقرعید کے جو رمضان عید و بقرعید کے جو پہلا دن ہوتا ہے، اس میں خالی روزہ نہیں رکھتے تو عید کے یہ بقرعید کے دوسرے 11-12 کو رکھ سکتے نا روزہ؟
11-12 کو
آپ یہ تو نہ پوچھیں نا کہ رکھ سکتے ہیں، پوچھیں گے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ تو عید کا جو دن ہوتا ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس میں تو یہ حکم ہے کہ آپ اس کے ایک دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد پھر آپ یعنی شوال کی 2 تاریخ سے 3 تاریخ سے جس کو ہم دوسری تیسری عید کہتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو عید الاضحیٰ ہے، بقر عید جو ہوتی ہے، اس میں آپ جس طرح 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح 11, 12 اور 13 کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتے،
یعنی چار دن
یعنی ٹوٹل سال کے اندر جو مکروہ تحریمی روزے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ 5 ہیں، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے ساتھ 3 روزے مزید یہ نہیں رکھے جا سکتے۔ اور جو حج کرنے والا ہے، حاجی کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے تاکہ ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ وہاں پر وقوف کر سکے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کے دوسرے یا تیسرے دن آپ روزہ رکھ سکیں، ایسا نہیں، بلکہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا،
یعنی 3 کے بعد ایک چوتھا دن بھی آگے 13 ذوالحج کا بھی ہے۔ اچھا، یہ حاجی کے لیے 9 ذوالحج کو منع ہے، تو عام آدمی جو اپنے ملک میں
رکھ سکتا ہے اس کے لیے تو فضیلتیں موجود ہیں کہ گمان یہ ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا،
سبحان اللہ،
تو وہ تو اسے رکھنا چاہیے، یہ اس کے لیے ہے تاکہ اس کو سمجھ، چونکہ مخصوص عبادتیں کرنا ہوتی ہے، وقوف کرنا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کرنا ہوتی ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے، اس لیے اس دن اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کو کمزوری آئے گی، لہٰذا اس کے لیے اولا یہ قرار دیا گیا اور ناپسندیدہ اس کے لیے کہ اس دن وہ روزہ رکھے، اس کے لیے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس دن اس کا روزہ نہ ہو اور وقوف عرفہ کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب گریہ وزاری کرے، دعائیں مانگے۔
جی مسیح صاحب،
مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ویڈیو گیم جو دکانیں کھلی ہوتی ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ 20-30 روپے یا 50 روپے کے ٹوکن لیتا ہے, وہ ٹوکن اس میں ڈالتے ہیں اور وہ ویڈیو گیم جو ہے وہ چلتا ہے, وہ اپنے جتنے راؤنڈ ہیں وہ اپنے چلاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اب ایک گھنٹہ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو اس کے وہ پیسے دیتا ہے. تو ایک کمائی لینا یا اسے پیسے لینا اس طرح کی کمائی جائز ہے کہ نہیں ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں.
جی ویڈیو گیم کی اجرت,
یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہو بندہ تو وہ جانے گا کہ یہ ناجائز و حرام کام ہے. یہ یعنی جان لہو و لعیب اس اعتبار سے ہے کہ اس میں فضول کام ہے جس کی شریعت ویسے ہی ممانعت کرتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر جس طرح کی خرافات ہوتی ہیں, میوزک کا ہونا, پھر اس کے بعد ناجائز کاموں کا اس کے اندر ہونا, بے حیائی ہونا اور ذہن کی خرابی اس کے اندر کس قدر زیادہ ہے, پھر اس کے بعد جو وقت کا اس کے اندر ضیاع ہے, تو یہ دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے خرافات کا مجموعہ ہے. تو اس طرح کا تو کاروبار جائز ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر جو اجرت مل رہی ہے وہ اجرت بھی حرام ہے. اس کی اجرت لینا بھی یہ جائز نہیں ہے, چاہے وہ آدھا گھنٹہ کھیلے چاہے وہ پونا گھنٹہ کھیلے, اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے.
کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن ان کا انتقال ہوا ہے اور ان کی کوئی اپنی اولاد تو نہیں تھی, انہوں نے ایک ہی بیٹی دیور سے لے کر یہ پرورش کی ہوئی تھی, ان کو کچھ پیسے ادا کرنے تھے یعنی قرض تھا. تو اب یہ پیسے اس بیٹی کو دیے جائیں, ان کے شوہر کو دیے جائیں, کس کو دیے جائیں؟
یعنی یہ کسی سے مانگتی تھیں,
ان کسی نے ان کا ادا کرنا ہے,
ان کا ادا کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو جو ورثہ ہیں انہی کا ہوگا. یہ تو لے پالک جو بیٹی ہوتی ہے, منہ جس کو لے پالک کہہ لیں بیٹی جن کی ہے, تو وہ حقیقی بیٹی کے حکم میں نہیں ہوتی. تو جب وہ وارث نہیں بن رہی, جو صورتحال ہے اگر اس کے مطابق یہ وارث نہیں بنتی, تو پھر اس کا حصہ تو اس میں نہیں بنے گا. وہ رقم جو ہے جو ورثہ ہیں ان کو دی جائے گی. اب جو ورثہ ہیں وہ اس بارے میں کسی سنی مفتی صاحب سے یا دارالافتاء سے رابطہ کر لیں کہ اس رقم میں کس کس کا حصہ بنتا ہے. یہ رقم وراثت کی رقم کے اندر شامل ہو جائے گی, مال وراثت میں شامل ہو جائے گی, اور جو جو اس کے وارث بنتے ہیں ان تمام کو اس میں سے حصہ دیا جائے گا.
ٹھیک ہے, جب ان کا شوہر بھی ہیں ان کے اور ماں باپ بھی ہیں,
تو ظاہر ہے کہ بیٹی کا حصہ تو نہیں بنے گا, یعنی منہ بولی بیٹی کا حصہ اس میں
اس کا حصہ
نہیں بنے گا.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میں محمد بلال آزاد تاریخ اصل آباد سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, امام کے پیچھے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی چار رکعتوں میں دوسری تیسری چوتھی رکعت میں شامل ہونے کا طریقہ عنایت فرما دے.
جی, ایک رکعت رہ گئی, اب دوسری میں شامل ہوا یا تیسری میں یا چوتھی میں, یہ ساری انہوں نے پوچھا ہے کہ کس کس میں.
دیکھیے, شامل ہونے کا طریقہ تو ایک ہی ہے, نیا کوئی طریقہ نہیں. اس میں آپ نے نیت یہی کرنی ہے کہ آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں.
اچھا,
اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اب مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے گا تو اس کے بعد بقیہ نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے. یہ ہے, اگر آپ کو ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے, دوسری رکعت میں آپ شامل ہو رہے ہیں, تو سمپل ہے, امام نے جیسے ہی سلام پھیرا آپ نے کھڑے ہو جانا ہے, کھڑے ہو کے ثنا سے ابتدا کرنی ہے, اس میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورۃ ملانی ہے, اور اپنی رکعت جیسے نارملی مکمل کرتے ہیں ویسے ہی مکمل کر کے آپ نے سلام پھیر لینا ہے, آپ کی نماز ہو گئی. اسی طرح جو دوسری رکعت ہے, یعنی دو رکعتیں آپ کو ملی, دو رکعتیں چھوٹ گئیں, تو اس کا طریقہ کار بھی سمپل ہے. جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور ثنا سے ابتدا کریں گے, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس کے ساتھ سورت ملائیں گے, پوری رکعت جیسے عام طور پہ مکمل کرتے ہیں اسے مکمل کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے, سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے, اور آخر میں جس طرح رکعت مکمل کی جاتی ہے ویسے رکعت مکمل کر کے آپ نے سلام پھیر لینا ہے. اور تین رکعتیں اگر آپ کی چھوٹ گئی ہیں تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر آپ نے ثنا سے ابتدا کرنی ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, اس کے ساتھ سورت ملانی ہے, دونوں یعنی رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد التحیات میں بیٹھ جانا ہے. التحیات آپ نے پڑھی, پھر آپ کھڑے ہو گئے اور بسم اللہ سے آپ نے ابتدا کرنی ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے, سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اپنی سورت ملانی ہے, پھر جیسے رکعت مکمل کرتے ہیں اسی طرح آپ نے رکعت مکمل کرنی ہے اور یعنی سجدہ کر کے پھر آپ نے کھڑا ہو جانا ہے, اور پھر اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد. چاہیں تو اس کے ساتھ بہتر ہے کہ سورت بھی آپ ملا لیں, اور پھر جس طرح رکعت پوری کی جاتی ہے, رکوع کیا جاتا ہے, کوما کیا جاتا ہے, سجدہ کیا جاتا ہے, اسے مکمل کر کے آپ سلام پھیر لیں, آپ کی نماز مکمل ہو گئی.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, کافی ڈیٹیل تفصیل سے آپ نے ارشاد فرمایا. اس کے لیے نماز کے احکام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی خوبصورت یہ کتاب ہے, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, اسلامی بہنوں کے لیے بھی, اور بہت سے ایسے مسائل جن کا جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے، تو آپ اس کتاب کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں اور اپنے گھروں پر بھی، ایسی خواتین کے لیے بھی آپ اسلامی بہنوں کی کتاب جو نماز کے احکام ہیں اس میں کئی فرق ہیں کہ جہاں پر مرد اور عورت کی نماز کے اندر بھی کچھ احکامات کا فرق ہے کہ وہ نماز کے اندر وہ ارکان کیسے ادا کرے، یہ فرق بھی کیا روایات میں موجود ہے کہ جو عورت اور مرد کی نماز کا فرق ہوتا ہے؟
جی بالکل، عورت اور مرد کی نماز کا جو فرق ہے وہ حدیث طیبہ کی روشنی کے اندر موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر تو صراحتاً عورتوں کو مردوں سے جداگانہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسے سجدے کی کیفیت کے حوالے سے مراسیل ابی داؤد کے اندر اور سنن بیہقی کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین سے لگ کر سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف افعال یہ مذکور ہیں، اور عورتوں کا اس حوالے سے یہ معاملہ ہے کہ جتنا زیادہ ان کے لیے ستر ہو سکے وہی انداز ان کو اختیار کرنا ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ ان کی پردہ پوشی ہو سکے اتنا زیادہ ان کو وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوتا ہے. تو جہاں مثال کے طور پر ہاتھ باندھنے کا حکم ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کرتے تھے، تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے. لیکن بعض روایتیں جیسے آئی ہیں کہ جس میں اگرچہ کہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں لیکن عورتوں کے لیے وہ بہتر یہ ہے کہ سینے کی طرف وہ ہاتھ باندھیں گی تاکہ ان کی پردہ پوشی زیادہ رہے. اسی طرح رکوع کے اندر جو جھکنا ہے، ایک تو کامل طور پہ مردوں کا جھکنا ہے کہ جس میں وہ کمر سیدھی کر لیں گے اور ایک سیدھ کے اندر ان کی سر اور کمر آئیں گے اور انہوں نے گھٹنوں کو اچھی طریقے سے پکڑ لینا ہے
مردوں نے ان کے خم نہ آئے.
جی یعنی خم نہ آئے. اور عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ رکوع کا جو ادنا درجہ ہے وہ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. اس میں ان کے لیے ستر زیادہ ہے، پردہ پوشی زیادہ ہے، تو اسے اختیار کیا جائے گا. یہ فرق جو ہیں یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں جس پر علماء اہل سنت کی باقاعدہ کتابیں بھی ہیں، اور دارالفتاء اہل سنت کا اس پر ایک تفصیلی فتویٰ بھی موجود ہے جس میں احادیث طیبہ کی روشنی میں مرد و عورت کی نماز کے فرق کو بیان کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
سے ایک سوال پوچھنا تھا، یہ جو آج کے جا رہے ہیں آج کرنے کے لیے وہاں قربانی دیتے ہیں، وہاں بھی قربانی ان کی ہوگی؟ وہ بھی دیں گے پاکستان میں؟ وہ اپنی قربانی وہ دیں گے؟
جی وہاں تو دیں گے، پاکستان میں بھی دیں گے قربانی.
دیکھیں وہاں بھی وہ قربانی دے گا کہ جو حج قران یا حج تمتع کے لیے جا رہا ہے. یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں حج تمتع کی نیت سے جاتے ہیں، یعنی پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو حج کے ایام آتے ہیں اس میں حج کا احرام یہ باندھتے ہیں. تو حج تمتع عام طور پہ ان کا ہوتا ہے، اور حج تمتع والے کے لیے قربانی یہ ضروری ہوتی ہے. لیکن یہ حج کی قربانی ہے، جو اللہ پاک نے آپ پر حج کی نعمت کی ہے، انعام آپ کو حج کا عطا فرمایا ہے، تو اس کے شکرانے میں آپ نے یہ قربانی کرنی ہے. جہاں تک رہا معاملہ سالانہ جو قربانی ہوتی ہے بقرعید پر، اس کا معاملہ جدا ہے. وہ ایک تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی لازم ہو رہی ہے. دوسرا اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ مقیم ہونا چاہیے، جو مسافر ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی. اب جو قربانی کے 3 ایام ہیں 10 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک، یہ ایام تینوں ایام کے اندر اس بندے کو دیکھا جائے گا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ ساتھ ہی ساتھ اس میں مقیم بھی ہے یا
مقیم بھی
نہیں ہے، یعنی مسافر تو نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا. اب حج پہ جو جانے والے ہوتے ہیں وہ دونوں طرح کے افراد ہوتے ہیں کہ بعض صورتوں میں وہ مسافر بنتے ہیں اور بعض صورتوں میں وہ مقیم بنتے ہیں.
وہ تو سارے ہی مسافر ہوتے ہیں.
جی تو اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص مکہ مکرمہ میں، چونکہ 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو یہ منا کی طرف لوگ جاتے ہیں،
ہم یوں جا کر لیں اگر یکم ذوالحجہ سے پاکستان سے گیا،
اب وہ تو پھر ایک دوسری صورت ہو جائے. ہم پہلے اس پر آ جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ شخص 20 ذی قعدہ کو
ٹھیک ہے
پاکستان سے گیا وہ حج کرنے کے لیے، اور اس کے ابتدائی سارے کے سارے ایام یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں،
ٹھیک ہے،
یعنی 15 دن سے زیادہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہے گا منا جانے سے پہلے پہلے.
صحیح
کہ 20 کو گیا ہے تو ظاہر کے 5 تاریخ تک یا حد میں 6 تاریخ تک اس کے
15 دن
ہو جائیں گے. تو اب یہ 15 دن یا مکہ مکرمہ میں رہا تو یہ ہو گیا مقیم.
مقیم
اب جو مقیم کسی جگہ پر ہو جاتا ہے تو اس کا یہ جو وطن اقامت ہوتا ہے جہاں پر یہ مقیم ہوا ہے، یہ اسی صورت میں ختم ہوگا جبکہ یہ اپنے وطن واپس لوٹ کے آ جائے، یا جہاں مقیم ہے وہاں سے وہ جو شرعی مسافت ہوتی ہے اتنا فاصلہ ہوتا ہے جو 92 کلومیٹر کا ہوتا ہے, اتنے فاصلے پر وہ جائے تو اب اس کا یہ وطن اقامت یہ ختم ہوگا. لیکن مینا جو ہے یہ اتنا دور نہیں ہے, یہ بالکل قریب ہے. مینا, عرفات, مزدلفہ یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ سے ہیں. لہذا 15 دن کے بعد اگر وہ مینا جاتا ہے, مزدلفہ جاتا ہے, عرفات جاتا ہے تو وہاں پر وہ مقیم ہی رہے گا.
صحیح.
اب جب وہ وہاں پہ مقیم ہے اور صاحب نصاب بھی ہے تو پھر اس کے اوپر جو حج کے علاوہ کی قربانی ہے بقرعید کی وہ کرنا اس پر لازم ہو جائے گی. اب چاہے وہ وہیں پہ کر لے, چاہے یہاں پاکستان میں کسی کو وہ اپنا وکیل بنا دے کہ دونوں مقام پر وقت موجود ہونا چاہیے. اب اگر اس کے لیے یہاں پر قربانی کر دی جاتی ہے تو اس کی قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے مثال کے طور پر اس کے مقیم رہنے کی, کہ مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یکم ذی الحجہ کو وہ گیا ہے, اب یکم ذی الحجہ کو جب وہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو اسے مینا کی طرف جانا ہے, تو یہ مقیم تو یہاں پر ہو نہیں سکتا کہ کنفرم ہے کہ مکہ مکرمہ سے اس نے مینا کی طرف ان تاریخوں کے اندر نکل جانا ہے. اب یہاں پر یہ مقیم نہ ہوا لیکن 12 تاریخ کو یہ آ جاتا ہے مکہ مکرمہ واپسی, رمی کر کے پہنچ گیا مغرب سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ. اب اس کا یہاں پہ جو اسٹے ہے, اس کا جو یہاں ٹھہرنا ہے وہ 15 دن کا ہے. اب چونکہ یہ ایام ہو گئے اس کے قربانی کے ایام کے اندر, یہ ہو گیا مکہ مکرمہ کے اندر مقیم, تو اب اس اور ہے بھی صاحب نصاب تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اب چاہے وہیں پہ کروا لے یا چاہے تو یہاں پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے, تو یوں اس کی حج کی قربانی بھی ہوگی اور ساتھ میں اس سالانہ قربانی. اور اگر
بہت اہم بات ہے کہ جو 12 کے بعد عام طور پہ شاید کوئی اس طرف توجہ کم کرتے ہوں گے کہ 12 کی رمی کے بعد اب وہ جا رہے ہیں, اور پھر اگر 15 دن کی نیت بھی ہے
مکہ مکرمہ, وہ بڑی تعداد ہے کہ جو ان کا ایسا ہوتا ہے, کیونکہ جن کا بالکل آخر کے اندر جا کے لیکن ہوتا ہے بالکل آخر میں بعض لوگ جاتے ہیں 5 تاریخ کو 6 تاریخ کو بھی اسے کافی,
وہ پھر رکتے ہی ہیں,
وہ پھر ان کا بالکل آخر کے اندر یہ ہوتا ہے, اور ان کو پھر 8 دن محرم کے تقریباً عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں گزارنے ہوتے ہیں, باقی وہ 15, 16, 17, 18 دن جو ہے ان کے یہ مکہ مکرمہ کے اندر
گزرتے
ہیں ذی الحجہ کے, یعنی 12 تاریخ کے بعد بھی اتنے دن وہاں پر گزر رہے ہوتے ہیں.
تو یعنی ایسوں کے لیے مفتی صاحب تو بڑا اہتمام کرنا ہوگا نا, کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اب ادھر سے رمی کی اور رمی کرنی ان کو وہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت عام طور پہ کر کے یہ عصر میں کرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ میں گویا کہ پہنچ رہے ہیں یا مغرب کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں, تو ان کو بالکل ایک پرفیکٹ اہتمام کرنا
ہوگا کہ یہاں پہ کسی کو مقرر رکھیں کہ ان کی طرف سے کر لیں, یہ آسان طریقہ کار ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر نہیں مقیم بنتے وہاں پہ مسافر رہتے ہیں, جیسے یکم ذی الحجہ کو گئے اور پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی انہوں نے اتنے دن نہیں رہنا, مسافر ہی رہیں گے اس میں, تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی. اب اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ جانے سے پہلے جو آپ کی, کیونکہ قافلہ مقرر ہوتا ہے کہ کس نے کتنے دن وہاں پر رہنا ہے, تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے, کسی بھی سنی مفتی صاہب سے, معتمد مفتی صاحب ہوں یا دارالفتاء اہل سنت ہے, اس میں معلومات لے لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کا ایک معمول ہوتا ہے کہ وہ گئے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی انہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے, اور ایام دونوں طرف موجود ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے یہاں قربانی عام طور پہ کی جا رہی ہوتی ہے, بعض اوقات نفلی ہوتی ہے وہ, تو وہ نفلی قربانی, بلکہ بعض تو اللہ پاک نے جن کو وسعت دی ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر بھی, تو نفلی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں, آپ کی طرف سے قربانی نفلی کی جا سکتی.
ٹھیک ہے. اور پاکستان میں یہ عام جو قربانی ہے یہ ہو جائے گی حج کی قربانی؟
حج کی قربانی تو حرم کے اندر ہونا شرط ہے, اور وہ وہیں عام طور پہ ہوتی ہے, کوئی بھی حرم کی حدود سے باہر کرواتا نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. اب جس کا کوئی ایسا جدہ وغیرہ میں جاننے والا ہو اور وہ کروا لے, اور بعض اوقات ایسے آئے بھی ہیں کیسز کہ وہ میرا
قربانی حرم سے باہر
حرم سے باہر کر دے, تو اس پہ دم لازم آ جائے گا, حرم کے باہر قربانی نہیں کر سکتے. جو حج کی قربانی ہے وہ حرم کی حدود کے اندر ہوگی, اور اسی طرح دم جو ہوگا وہ حرم کی حدود کے اندر ہی ہوگا, وہ حرم سے باہر نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. آپ بھی کبھی مقیم ہوئے وہاں جا کے؟ یعنی ایسا مقیم
دوسری مرتبہ جب گیا تھا تو ہمارا اسی طرح تھا,
یہ آخر میں یعنی 12 کے بعد
مقیم ہوئے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ محرم کے ابتدا کے اندر مدینہ منورہ حاضری تھی.
اچھا. تو کس سن میں؟
یہ 2014 میں.
ٹھیک ہے. پہلے میرے خیال 11 میں
گئے تھے, تو اس میں تو نہیں ہوا تھا اس طرح, اس میں تو 25 تاریخ کو مدینہ منورہ گئے تھے, وہاں سے واپس ہوئے تو 3 تاریخ کو یا 4 تاریخ تھی ذی الحجہ کی, اس میں پہنچے تھے, تو وہ پھر اس کے فوری بعد حج تھا اور حج کے فوری بعد واپسی تھی, تو اس میں تو اقامت نہیں ہوئی تھی, لیکن جو اپنا مکہ مکرم یہ جو اس کے بعد ہے وہ پندرہ, اچھا اس میں بھی ہم مقیم نہیں ہوئے تھے.
صحیح.
اس میں مقیم اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ہم 12 تاریخ کو ہم لوگ منا کے اندر ہی تھے.
صحیح.
اور 13 تاریخ کی رمی کر کے پھر مکہ مکرمہ پہنچے تھے, تو وہاں پر بھی اقامت نہیں ہوئی تھی, اس میں بھی اس وقت مسافر تھے. پھر اس کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچے 13 کے بعد تب مقیم ہوئے, 13 تاریخ کو پہنچے تھے جب جا کے مقیم ہوئے تھے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ مسائل بھی سیکھنا ظاہر ہے قربانی کا, تو ایک یہ جو آپ نے بہت باریک فرق بیان کی ہے, اس کے علاوہ بھی تو مقیم اور مسافر کب نماز کیسے پڑھنی ہے, اقامت والی پڑھنی ہے, پوری 4 رکعت پڑھنی ہے, کس میں قصر کرنا ہے, اس اعتبار سے بھی تو جاننا چاہیے.
دیکھیں سب سے بڑی بنیادی چیز ہے جو میں ہم بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ذہن ہونا چاہیے. جب کسی کا ذہن ہوگا نا کہ اس نے شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا.
مشکل نہیں.
اب دیکھیں پچھلے دور کے اندر جب قافلے سفر کرتے تھے, تجارتی قافلے, تو اس میں اس تجارتی قافلے کے اندر عام طور پر ایک عالم دین کو رکھا جاتا تھا. یہ بحر الرائے ایک مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلے کے جو تاجر ہوتے تھے, جو نیکوکار ہوتے تھے, دین پر عمل کرنے کا ذہن رکھتے تھے, وہ اپنے ساتھ ایک عالم دین کو رکھتے تھے اور پھر اس سے شرعی مسائل پوچھا کرتے تھے. تو وہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی وہ شرعی مسائل پوچھتے تھے, اور یہاں خالص ایک عبادت کے لیے جایا جا رہا ہے. تو اس لیے اولاً تو ویسے ہی آپ یہاں سے معلومات ساری کر کے جائیں, سیکھ کر جائیں, سیکھنے کے ذرائع بہت سارے موجود ہیں. کوشش کریں کہ آپ کو تھوڑا تکلف کرنا پڑے, کوشش کرنا پڑے, معلومات کرنا پڑے گی. اب ہر چیز واٹس اپ کے ذریعے یا ہر چیز آپ کی فون کے ذریعے حل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ان کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ واٹس اپ پر نہیں سمجھ پائیں گے, آپ فون کے ذریعے نہیں سمجھ پائیں گے, آپ کو پریکٹیکلی دکھائے جائیں گے, سمجھایا جائے گا, بتایا جائے گا. تو اس کے لیے کوشش یہ کریں آپ اتل امکان کہ کسی نہ کسی عالم دین کے پاس جا کر ان چیزوں کو سیکھیں. تو اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قدر بھی ہوگی اور پھر یاد بھی آپ کو رہے گا. تو مسلسل رابطے میں رہیں گے اہل علم کے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ کا بس اپنا ذہن ہونا چاہیے, اپنی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے.
ماشاءاللہ. مسجد میں کچھ سوالات ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ مغرب کے وقت اپنے ذہن کا کوئی نہ کوئی بلب روشن کرنا, یہ کیا ضروری ہوتا ہے؟ لوگ اس کو نہ روشن کریں تو بھی کچھ بدشگونی لیتے ہیں یا کچھ اور سمجھتے ہیں؟
دیکھیے بدشگونی لینا تو جائز نہیں ہے, اسلام میں بدشگونی کی کوئی اجازت نہیں ہے. باقی رہا بلب جلانا, تو اگر بلب جلانے کی کوئی حاجت ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ راہ گزر ہے, آتے جاتے رہتے ہیں گھر والے, یا مثال کے طور پہ وہ دروازے کے باہر بلب لگا ہوا ہے جس سے لوگوں کو آنے جانے میں سہولت رہتی ہے, تو جلانا اچھی بات ہے کہ اس کو جلا لیا. لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی وجہ کے جلانا تو درست نہیں ہے. آپ وحشت ہوتی ہے اس جگہ پر کہ اندھیرا ہوتا ہے اور وحشت آتی ہے بندے کو, اس لیے وہ بلب جلا لیتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ اس نے ایک وجہ کی وجہ سے وہ بلب جلایا ہے, ورنہ بلا ضرورت اس طریقے سے لائٹیں چلا دینا یہ درست نہیں ہے, یہ تو اسراف ہے, بجلی کو ضائع کرنا ہے.
ٹھیک ہے, سے بچنا چاہیے. جی مزید سوال.
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے. پہلے تو میں مفتی شفیع صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, آپ میرے مخارج وغیرہ اور میری صلاح فرماتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, جس نے عمرہ کیا کیا اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ اور عمرے والی جو حرام کی چادریں تھیں وہ اب حج پر پہن سکتا ہے, حج اس سے ہو سکتا ہے؟ اور عمرے کی جو چادریں حرام کی ہے اس کو دھو بھی سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
جزاک اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکات عطا فرمائے. آج وہ درستگی تھی. چلیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمرہ جو کرے تو اس پہ حج بھی کرنا, پھر عمرے کا احرام حج میں استعمال کرنا, پھر احرام جو ہے اسے دھو کر پھر استعمال کرنا.
پہلا جو سوال ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا اس کے اوپر حج بھی فرض ہے, تو ایسا نہیں ہے. اصل حج کے اپنے شرائط ہیں, جب وہ پائے جائیں گے تو اس صورت میں حج کرنا یہ ضروری ہوگا. ایک مشہور و معروف مسئلہ یہ لوگوں کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ جس نے شوال کے مہینے کے اندر عمرہ کر لیا اس پر حج کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. شوال کے مہینے میں جس نے عمرہ کر لیا ہے, تو اب مثال کے طور پر بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں جن کا واپس لوٹنا ضروری ہوتا ہے, ان کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پر رہ سکیں گے, انہوں نے واپس ہی آنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں, بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ حج تک جو رقم ہے اس کو ادا کر سکیں، وہاں کے ہوٹلز وغیرہ جو ہے وہ لے سکیں، اور ویسے بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ اس طرح جانے والا وہاں پر حج تک کے لیے رک سکے گا. حج کی تصریحات یہ الگ ہوتی ہیں، اس کے ویزے بھی الگ ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں ٹھہریں گے تو یہ غیر قانونی ٹھہرنا ہو جائے گا، قانون اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دے گا. تو یہ جو ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی شوال کے اندر عمرہ کر لیا تو حج کرنا ضروری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. شوال میں عمرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہر صورت یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے.
کوئی استطاعت
کی جو شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو آپ کو حج کرنا ہوگا، اور نہیں پائی جاتی تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. دوسرا سوال جو انہوں نے کیا، عمرے کے احرام میں چادریں استعمال کی ہیں یا تولیہ جو بھی استعمال کیا ہے جس کو احرام انہوں نے بنایا ہے، اسے حج میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ استعمال کرنا چاہیے. اسے ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ بعض لوگ اسے پھینک آتے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ پھینک کر آتے ہیں، اور ایسے مقامات پر پھینک کر آتے ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اسراف ہے. تیسرا یہ کہ اس کو دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے، تو بالکل دھو سکتے ہیں. کتنے احرام لے کے جائیں گے، بعض اوقات دھونے کی اسے ضرورت پڑتی ہے، بندہ دو یا حد میں تین لے جائے گا، اس سے زیادہ تو لے کے نہیں جا سکتا. اور بسا اوقات جب عمرے زیادہ کرتے ہیں تو پھر وہ میلہ ہو جاتا ہے اور اسے دھلانے کی یہ ضرورت پڑتی ہے، تو بالکل اسے دھلوایا جا سکتا ہے، دھویا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
جیسے موسم گرمی کا موسم ہے تو ایک ہی مرتبہ عمرہ کرنے میں بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جائے گی
سے وہ بھر بھی جائے گا تو مشکل ہو جائے گی اس کے لیے
دھونا چاہیے. دو تین ویسے حج کے لیے کوئی نیا احرام یہ ہونا چاہیے، اس کا کیا کیا مقصد
ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب شروع میں بھلے کوئی نیا احرام لے کے جائے، اچھی بات ہے، لیکن جو حاجی ہے یہ میلا کچیلا حاجی اللہ پاک کو پسند ہے.
اچھا،
یعنی ویسے اسلام جو ہے وہ طہارت کو، صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اس حالت میں بھی پسند کرتا ہے، لیکن یہ جو عرفات کے میدان میں حاجی حاضر ہوتے ہیں یہ دور دور سے ایک ہی کیفیت کے اندر ننگے سر ہیں، یعنی سر منڈے ہوئے ہیں، گنجے ہوئے ہیں. عام حالت میں اس طرح سر منڈا کے جیسا ہم جیسا بندہ ہے تو وہ چونکہ امامہ پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، تو وہ نکل بھی نہ سکے سامنے، لیکن وہاں بڑے خوشباش سارے کے سارے سر منڈا کے
سب ویسے ہی نا
سب ہوتے ہیں، نہ بھی ہوں تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کیفیت کے اندر. پھر جو چادریں پہنی بھی ہوتی ہیں، عام روٹین میں اس کو پہننا نہیں ہوتا، وہ پہنی بھی ہوتی ہیں، اور اس حالت میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ پراگندہ بال میلے کچیلے میرے بندے اس حال میں میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرشتوں کے سامنے اللہ پاک فخر فرماتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت کو ابھارنے والی کیفیت ہوتی ہے. تو اگر تو بہت زیادہ احرام گندا ہو گیا ہے کہ کراہت آ رہی ہے، بندہ اسے پہن نہیں پاتا، کیچڑ لگ گیا ہے یا کچھ اور معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کو تو بندہ دھو لے، یا ناپاک ہو گیا تو اس کو دھو لے، ورنہ حتی الامکان کوشش کرے کہ یہ جو میلا کچیلا ایسا میلا کچیلا کہ دوسروں کے لیے کراہت کا سبب اور خود اپنے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، تو اسے پہنے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری باتیں آپ نے سماعت کی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بار بار یہ حاضریاں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو